الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار امين يا رب العالمين. معزز حضرات اور محترم خواتین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 سے آغاز کر رہے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ہو جاؤ یا بن جاؤ خوب قائم کرنے والے انصاف کے اور گواہی دینے والے اللہ کے لیے. ولو علی انفسکم, خواب و گواہی خود تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو, او الوالدین یا والدین کے خلاف جاتی ہو, والاقربین یا اور خرابت داروں کے خلاف جاتی ہو, یعنی اس بات کی ہرگز کوئی پرواہ نہ کرو, حق بات ہر حال میں کہو, خواہ وہ خود تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو, تمہارے والدین یا قریب ترین عائشہ کے خلاف جاتی ہو. ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما, اگر وہ ہو دولت مند یا ہو وہ فقیر ہو تو اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ, یعنی ان کی ناجائز حمایت میں کبھی بھی حق بات سے انحراف نہ کرو. فلا تتبع الہوا ان تعدلوا, اور خواہش نفس کی پیروی کسی صورت میں نہ کرنا کہ مبادہ تم عدل نہ کرو, تم حق سے روگردانی کرو. وَإِن تَلْبُوا او تُعْرِضُوا, تو اگر تم زمان کو موڑو گے یا اعراض اختیار کرو گے, سچائی سے پہلو بچاؤ گے, فَإِن اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو بے شک اللہ تعالی جو عمل بھی تم کرتے ہو اس سے خوب اچھی طرح سے باخبر ہے. یعنی یہاں پر مسلمانوں کو وہ جو فریضہ شہادت علی الناس ہے اس سے آگے بڑھ کر ان کا اجتماعی فریضہ یاد دلایا جا رہا ہے, قیام عدل, ہر حال میں عدل پر قائم رہو, اس سے سرے منہ بھی انحراف نہ کرو, نہ کسی ملامت گر کی ملامت یا کوئی اور جذبہ محرکہ اس سلسلے میں تمہارے سامنے رکاوٹ نہ بنے. عدل کے قیام کے لیے گویا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے کے دست و بازو بننے کے لیے کہا جا رہا ہے. صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو, اس لحاظ سے حق کو چھپانے کے لیے کسی قسم کی تحریف یا زبان کو مروڑنا, اور اگر سے اس عدل کی زد اپنے والدین پر پڑ رہی ہو, عزت و وقار پر پڑ رہی ہو یا خود اپنی ذات پر پڑ رہی ہو, تب بھی جو ہے حق سے انحراف نہیں کرنا ہے. یعنی گویا کہ کسی مالدار کی امیری کی وجہ سے رعایت نہ کرو, اور کسی تنگ دست کے فقر کے خوف سے عدل سے انحراف نہ کرو, کیونکہ اللہ دونوں کے حالات کو خوب بہتر جاننے والا ہے. وہی ہے جسے چاہتا ہے وہ کشادگی سے عطا فرماتا ہے, اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے. فیصلے میں خواہش نفس, عصبیت اور دشمنی کبھی بھی آڑے نہیں آنی چاہیے. بے لاگ عدل, اور عدل کا یہ اہتمام ہے جس معاشرے میں ہوگا وہاں پر امن ہوگا, سکون ہوگا, وہاں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا. اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگانے کے لیے بھیجا، ان سے جو ان کے یعنی ذمی بن کر ان کو رہنا تھا اور اپنا انہیں جزیہ دینا تھا، اس کے اعتبار سے ان کے یہ فصلوں کا اور پھلوں کا تخمینہ لگانے کے لیے بھیجا. یہود نے انہیں رشوت کی پیشکش کی کہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں، کیونکہ جتنی ان کی اسسمنٹ کم ہوگی اتنا ہی اس کے اوپر ان کو جو بھی جزیہ وغیرہ وہ کم دینا پڑے گا. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے رضی اللہ تعالیٰ کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور تم مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہو، لیکن اپنے محبوب کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ میں تمہارے معاملے میں عدل اور انصاف سے کام نہ لوں. یہ سن کر ان یہود نے کہا کہ اسی عدل کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام ابھی تک قائم ہے، چل رہا ہے. تو یہ وہ بے لاج عدل ہے جس میں نہ کسی کی دوستی. اب سوچیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے بھی بڑھ کر محبوب تھے، جن کے لیے وہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے کہ فداہ ابی و امی، میرے والد اور میری والدہ دونوں آپ پر قربان، ان کی محبت اور یہود سے کس درجے دشمنی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں عدل سے کام نہ لوں. تو یہ وہ عدل ہے جسے قائم کرنے کی سارے اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے. اگر آپ غور کیجئے تو اب درجہ بہ درجہ بات کہاں سے کہاں بڑھ رہی ہے. پہلے کہا خود اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں. اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کر ساری دنیا کے سامنے تم اسی اللہ کے نمائندے بن کر اسی کی دعوت سب کے سامنے پیش کرنے والے بنو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تمہارا مشن سٹیٹمنٹ قرار دیا گیا. اس سے آگے بڑھ کر کہ تم عدل کے قائم کرنے والے بنو. اب دیکھیے یہ عدل انفرادی سطح پر بھی درکار ہے، یہ عدل اجتماعی سطح پر بھی درکار ہے. عدل جو کہ پورے معاشرے کی سطح پر ہوگا تو پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے خیر ہی خیر اور بلائیاں ہی بلائیاں ہوں گی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو دل کی گہرائیوں سے یقین رکھو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. گویا کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ جیسا کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. ایک ہے جو تمہیں موروثی طور پر مل چکا، ایک ہے شعور کی سطح پر وتھ فلسٹ کنوکشن اللہ پر ایمان، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، بل کتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان جو اللہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے. یہاں اللہ کی حضور میں دعا کر لیجئے کہ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں کے اندر محبوب بنا دے، ہمیں خوب سب سے زیادہ محبوب ایمان بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، خوبصورت سب سے زیادہ یہی چیز بنا دے. بل کتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی یعنی جو سابقہ کتابیں ہیں جو اس سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاؤ. ومن یکفر باللہ وملائکتہ، جو کوئی بھی انکار کرتا ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، مالک یوم الدین ہونے کا جو بار بار اعتراف کرتے ہو، اگر دل میں یقین نہیں ہے، عمل اس کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کا معاملہ یہ ہے کہ فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ تو بھٹک گیا راہ حد سے بہت دور بھٹکنا. ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے انکار کیا. یہ انکار کون سا ہے؟ سامنے اعلانیہ نہیں کرتے، لیکن جو تقاضا بار بار آ رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق، اگر وہ اس تقوی کی بجائے فسق و فجور والی زندگی بسر کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے عمل کے اعتبار سے انکار کر رہے ہیں. عدم تقوی یہ پہلا انکار ہے. ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، لیکن پھر انہوں نے انکار کیا. اب یہ اس سے بھی آگے بڑھ کر، یعنی ایک یہ تو یہ ہے کہ چلے مانتے تو تھے کہ ہاں کرنا چاہیے، عمل میں کمزوری ہے، ایک یہ ہے کہ اندر ہی اندر خدبد کہ جناب یہ سارا کچھ ایسا بھی ضروری بھی نہیں ہے، آخر اور بھی تو اتنے لوگ ہیں جو نہیں بھی کرتے ہیں. گویا کہ اب اس سے آگے بڑھ کر جو ہے یہ دوسرا کفر جو ہے یہ کفر مانوی ارتداد، اندر ہی اندر دین کے تقاضوں سے پسپائی اختیار کرنا. تو فرمایا کہ جب یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے ثم آمنوا ثم کفروا ثم زادوا کفرا، اور پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انہیں اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، ہرگز نہیں بخشے گا. ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں راستہ دکھائے گا، ہدایت کا راستے پر چلنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک ہی دن میں کفر کی دلدل میں نہیں چلا جاتا، بلکہ درجہ بدرجہ. اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر اگر کوئی شخص گرتا ہے تو وہ پہلی دفعہ میں ہی جو ہے تہ تک نہیں پہنچ جاتا، بلکہ گرنے کے بعد دوبارہ ابھرتا ہے، پانی اس کو اوپر اٹھاتا ہے. اگر وہ اس وقت کوشش کرے، ہاتھ پاؤں مارے تو بچ سکتا ہے. یہی معاملہ یہ ہے کہ انسان ایمان سے کفر کی طرف جب پہلی دفعہ گرتا ہے تو اسے دوبارہ اٹھنے کا موقع ملتا ہے. یہ ہے ثم آمنوا، اگر اس وقت جو ہے وہ اپنی اصلاح احوال کر لے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اسے دوبارہ وہ دولت ایمانی نصیب ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے، اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے، تو پھر جب دوبارہ گرتا ہے تو پھر گرتا ہی چلا جاتا ہے، پھر نیچے سے نیچے جو ہے دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. یہ ہے ثم زادوا کفرا، اور پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، وہ نفاق کی دلدل میں دھنستے ہی چلے گئے. اور پھر وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ جب وہ ان کا معاملہ جو سورہ منافقون میں بتایا گیا آگے جا کر کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے ہوا کہ وہ ایمان لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا، اور وہ جو کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے اس کی وجہ سے فتوب اعلی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، فہم لا یفقہون، اور اب وہ سمجھتے نہیں. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، یہ منافق جو دلدل میں دھنستے ہی چلے گئے اور اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ان کی انہیں خوشخبری سنا دیجیے ان منافقوں کو دردناک عذاب کی. کون لوگ؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو دلی دوست بناتے ہیں کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کی بجائے ان سے بڑھ بڑھ کر دوستیاں لگاتے ہیں، ان سے تینیل جو ہے وہ بڑھاتے ہیں. ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ناشتہ کر لیا تو بہت بڑی جو ہے عزت مل گئی. فإن العزة للہ جميعا، بے شک عزت تو کل کی کل اللہ کے لیے ہے. اور جیسے سورہ منافقون میں کہا کہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور حقیقی ایمان والوں کے لیے ہے. تو گویا عزت کے متلاشی ہو تو ایمان والوں کے ساتھ ملو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرو، اللہ کے ساتھ اپنا خلوص اور اخلاص کا رشتہ اس کو استوار کرو. لیکن منافقین کا حال یہ ہے کہ ولکن المنافقین لا یعلمون، منافقین اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں. وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور وہ تو نازل فرما چکا، یعنی اللہ تعالیٰ نازل فرما چکا ہے تمہارے لیے کتاب میں. اس آیت میں مجھے حکم آ رہا ہے، وہ اصل میں اس سے پہلے سورۃ الانعام جو مکی آیت ہے اس میں ایک دفعہ پہلے آ چکا ہے، اس لیے اشارہ ادھر ہو رہا ہے. ہم ترتیب تلاوت میں اس کو بعد میں پڑھیں گے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورہ نساء پڑھ رہے ہیں ہم، جو مدنی سورت ہے، جو سن 4 یا 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، جبکہ وہ سورۃ الانعام وہ 12 نبوی میں یعنی قبل از سفر ہجرت نازل ہو چکی تھی. اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نازل فرما چکا ہے تمہارے لیے کتاب میں. ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، کہ جب تم یہ سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے. ویستہزأ بها، اور یہ کہ ان کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے. فلا تقعدوا معهم، تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو کسی دوسری بات کے اندر نہ لگ جائیں. انکم اذا مثلہم، یعنی اگر ایسی صورت میں جبکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہوں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہوں اور تم ان کے ساتھ بیٹھے ہو گے، تو اس صورت میں تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے، تمہارے دل بھی انہی کے مشابہ ہو جائیں گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو جمع فرمانے والا ہے منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں اکٹھے، ان سب کو جمع کرنے والا ہے. غور کیجئے، دنیا میں منافق مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے لیکن آخر میں اس کا انجام کافرین کے ساتھ ہو رہا ہے. یہاں پر جو بات منع کی گئی ہے جس کا ذکر میں نے کیا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 میں بھی آ چکا, وہاں یہ حکم آیا تھا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات کے بارے میں کچھ بحثیاں کر رہے ہیں, ان کے بارے میں جو ہے وہ انکار کی روش اور تمسخر کی روش اختیار کر رہے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو آپ ان سے اعراض اور پہلو تہی اختیار کیجیے, حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات کے اندر مصروف ہو جائیں. وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اور اگر آپ کو شیطان جو ہے یہ بات بھلا دے, فلا تقعد بعد الذکرا, تو آپ ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیے گا یاد آ جانے کے بعد, مال قوم الظالمین, ظالموں کی قوم کے ساتھ کبھی بھی نہ بیٹھیے گا. اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے انسان کی غیرت کا اور حمیت کا تقاضا, ہم تو یہ سمجھ چکے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ نہی عن المنکر کا, اگر تو تمہیں وہ درجہ حاصل ہے کہ وہاں پر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے, تم اسے قوت بازو سے روک سکتے ہو, تو تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے وہ آپشن ایکسرسائز کرو. اگر خدا نے خواستہ وہ بھی ممکن نہیں ہے تو کم از کم اس کو زبان سے تو روکو بھائی, اللہ سے ڈرو, کیوں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو, کوئی اور بات کرو. اللہ کی آیات اس لیے ہے, اگر ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ان کا انکار کریں, ان کا مذاق اڑائیں. اور آخری درجہ دیکھیے, اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کتنی مطابقت ہے. اگر ایسی شکل بھی نہیں ہے کہ تم ان کو وہاں پر روک بھی نہیں سکتے ہو, تو کم از کم خود تو وہاں نہیں بیٹھو, وہاں سے اٹھ جائیے. یہی بات جو ہے دونوں آیات میں آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور اس کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسی کوئی بھی برائی ہو رہی ہو, منکر کسی کا بھی جو ہے معاملہ ہو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال کے طور پہ شراب کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اپنے ملک کے اندر کھاتے پیتے گھرانوں میں یہ اسٹیٹس سمبل سمجھ کر اس کا بڑا بے دھڑک استعمال ہوتا, اگرچہ قانونی طور پر یہ منع ہے, حرام ہے, لیکن یہ سارا قانون تو جو ان غریب غربا کے لیے ہے جن کی پہنچ میں نہیں ہے, جن کی پہنچ میں ہے وہ سب کچھ جو ہے بالا ہی بالا یہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ ایسی مجلسوں اور دعوتوں میں شریک ہونا جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا قولن یا عملن مذاق اڑایا جا رہا ہو, تو اس کی وجہ سے جو ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے ہاں کھاتے پیتے اور فیشنیبل حلقوں میں بالعموم شادی بیاہ اور سالگرہ کے مواقع پر مخلوط محافل جو ہے وہ منعقد ہوتی ہیں, یہ بڑا سخت گناہ اور ہدایت کی توفیق کے سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے اگر انسان بےغیرت بن کر ایسی مخلوط محفلوں کے اندر شرکت کرتا ہے اور وہاں پر جو جتنے اللہ اور رسول کی احکام کی خلاف ورزی والے کام ہو رہے ہیں انہیں گیٹ بن کر جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے, اس کی غیرت اور حمیت اسے مجبور نہیں کرتی ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم وہاں سے اٹھ جائے. اگر اس کی بجائے وہ اس میں شرکت کرتا ہے تو یہ شرکت جو ہے اس سے نہ صرف یہ کہ توفیق کی ہدایت سلب ہو جائے گی بلکہ یہ بہت بڑی بے حمیتی اور بے غیرتی کی دلیل ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق اس کے دل میں تو پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے اس سے نیچے, کہ اگر وہ بغیرتی کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ جناب نیم اڑیاں مرد اور خواتین اسی طریقے سے جو ہے وہ مخلوط محفلیں اور ان کے اندر جو ہے سارا طنز و استہزار مذاق اور ساری اللہ کے احکام کی دریاں اڑائی جا رہی ہیں, ان کو جو ہے اگر بغیرتی سے کوئی شخص برداشت کرتا ہے تو یہ اس کا گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان اب آخری درجے میں کوئی رمک شاید پتہ نہیں اس میں بچی ہے یا نہیں. تو فرمایا کہ یہ جو اللہ پاک جمع فرمانے والا ہے سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں, الذین یتربصون بکم, وہ منافق جو منتظر رہتے ہیں تمہارے بارے میں گردش ضمانت, فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم, اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, ہم بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے, ہم بھی تمہارے ساتھ آ کر مسجد میں نماز پڑھنے والے تھے. فإن کان للکافرین نصیب, اور اگر کافروں کو کوئی حصہ نصیب ہو جائے, قالوا ألم نستحوذ علیکم, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے, یعنی ہم نے تمہیں بھی تو ہم اگر اہل ایمان کی طرف سے تمہارے خلاف اقدام کرتے تو ہم نے اس وقت جو اندر ہی اندر تمہارا ساتھ دیا, تو اس کا ہمیں بھی تو حصہ ملنا چاہیے. ونم نہ حکم من المومنین, اور ہم نے تمہیں اہل ایمان سے بچایا نہیں ہے اپنی اس دوگلی روش اور دوگلی پالیسی کی وجہ سے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, بس اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, اور اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو اہل ایمان پر غلبے کی راہ نہیں دے گا. یعنی ایسا غلبہ جو ہم جس کے نتیجے میں مسلمان حرف غلط کی طرح مٹ جائیں, ایسا غلبہ کبھی بھی اللہ کافروں کو عطا نہیں فرمائے گا. جب تک مسلمان اپنے دین کامل پر عمل پیرا رہیں گے اور باطل سے غیر مطمئن اور غیر راضی رہیں گے, منکرات کو روکنے اور معروف کا حکم دینے کا کام کرتے رہیں گے, تو کافر ان پر غالب نہیں آئیں گے. لیکن جب اہل ایمان یہ کام چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ بات اس کی گارنٹی نہیں ہے, بلکہ عارضی طور پر سے ان کی جو آج کی مغلوبیت ہمارے اوپر طاری ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے جو ہم نے اللہ کے احکام کو اوپر سے پشت ڈالا ہوا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے آج معاملہ وہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اس کی بنیادی وجہ یہی. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, بے شک منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے خلاف جو ہے وهو خادعهم, اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ان کے خلاف چال چلنے والا ہے. واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا, دیکھیں ان کے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کی جو کوششیں ہیں اور اللہ کو اس میں ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی ہی ایک طرح سے الکساہٹ کے ساتھ اور بڑی ہی بے دلی کے ساتھ, یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی تھوڑا. میں نے ابھی کہا تھا نا کہ وہ منافق یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے تھے. اس دور میں منافق کو بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہے نماز باجماعت میں شرکت کرنی پڑتی تھی. اور آج کا دور انحطاط دیکھیے کہ بڑے سے بڑے سربراہ مملکت کو اور وزیر اعظم کو بھی اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نماز باجماعت میں شرکت کرے, اور اس کے باوجود وہ بہت ہی پکا سچا مسلمان جو ہے ہونے کا دعویٰ ہر کوئی رکھتا ہے. یہ فرق ذرا نوٹ کیجیے انحطاط کا. وہاں منافق بھی اس لیے آ کر جماعت میں شامل ہوتے تھے کہ آئیڈینٹیفائی نہ ہو جائے کہ یہ منافق ہیں, اور آج بڑے بڑے لیڈران کرام ان کے لیے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل میں یہ جو نماز ہے یہ تو کفر اور ایمان کے درمیان فرق اور تمیز کرنے کی جو کسوٹی یہی ہے, اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فرمایا تھا کہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بہت زیادہ بھاری ہوتی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا یونیورسل. میں پہلے توجہ دلا چکا ہوں کہ جو فجر کا معاملہ ہمارے ہاں کتنا مشکل ہے. سوچئے ذرا جب فجر میں کوتاہی کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی روشنی میں معاملہ کہاں تک چلا جاتا ہے, کس پر یہ بھاری ہوتی ہے. آج ہماری عظیم ترین اکثریت, اگر یہ کہا جائے کہ 95% عوام الناس اس سے محروم ہے تو اس میں کوئی مغالطہ ہے؟ تو یہ سوچئے ذرا یہ معاملات کہاں تک جو ہے وہ. اور قرآن تو اتنی زیادہ اس کے اوپر وعید کہ اگر نماز پڑھی جا رہی ہے اور نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہے, اللہ نے تو نماز فرض اس لیے کی آخر میں صلاۃ الذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اور یہاں منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑی ہی بے دلی کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. اور اگر معاملہ یہاں بھی یہ ہو کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, کیوں پڑھا جا رہا ہے, بس ایک رواج کے طور پر ہم اس کو پورا کر رہے ہیں, تو یہ اصل حق جو ہے یہ ادا نہیں ہو رہا. اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو ہم کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں, اللہ سے کیا مکالمہ ہو رہا ہے, اور اس کے لیے ہی جو ہے وہ اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کی ضرورت اور زیادہ سامنے جو ہے اسی وجہ سے سامنے آتی ہے. مذبذبین بین ذالک, ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ متردد ہیں اس کے درمیان میں, یعنی وہ دو جو کشتیوں کے سوار جو ہیں وہ تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں. لا الہ ہاؤ لائی ولا الہ ہاؤ لائی, نہ وہ ادھر کے ہیں اور نہ ہی وہ ادھر کے ہیں, یعنی کفر اور ایمان کے درمیان ان کی جو ہے ایک وہ متذبذب ہے, تذبذب کی حالت میں ہے, کسی طرف بھی یکسو نہیں ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے دے تو پھر آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے. اللہ کسی کو زبردستی گمراہ کرتا نہیں ہے. عام طور پر آپ ترجمہ پڑھیں گے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے, اللہ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا. جو گمراہی کے راستے پر چلنا چاہے اللہ اس کے لیے وہی راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اس لیے میں نے ترجمانی کی کوشش کیا ہے کہ جسے اللہ گمراہ ہونے دے, یعنی جو گمراہی کے راستے پر چلنا چاہے اور اللہ اس کے لیے وہی راستہ اس کو جو ہے جس پہ وہ جانا چاہتا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دے. فلن تجد لہ سبیلا, تو پھر آپ اس کے لیے ہرگز کوئی اور راستہ نہیں پائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, اے ایمان والوں مت بناؤ کافروں کو دلی دوست اہل ایمان کے سوا. اہل ایمان کو چھوڑ کر ان سے دلی دوستیاں نہ پالو. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم چاہتے ہو اپنے خلاف اللہ کا صریح الزام, اللہ کی واضح اور کھلی دلیل جو ہے وہ اپنے خلاف لینا چاہتے ہو؟ یعنی یہ کہ مومن کے بالمقابل کافر کے ساتھ دوستی, یہ تو ایمان کی نہیں بلکہ کفر کی دلیل ہے. اس لیے اس سے جو ہے کافر سے دلی دوستی کا معاملہ نہیں ہو سکتا. ہاں عام جو ہے دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی پڑوسی ہے اسے پڑوسی کے حقوق ادا کیے جائیں گے, اس کے ساتھ جو ایک انسان کی حیثیت سے اخلاق کا, شرافت کا, مروت کا, بشرطے کہ وہ حالت جنگ میں نہ ہو. اگر کوئی کافر حالت جنگ میں ہے تو پھر اس کا معاملہ دوسرا ہے. غیر عربی کافر کے ساتھ عام دنیاوی معاملات تو ہو سکتے ہیں لیکن دلی دوستی کا تعلق اس کے ساتھ ہرگز نہیں ہو سکتا. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافق جو ہیں وہ تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا, اور آپ ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. دیکھیے یہ نفاق اتنی بری چیز ہے کہ یہاں پر اللہ پاک نے سب سے نچلے درجے میں ان کو, یعنی گویا کافروں سے بھی نیچے ان کے لیے سزا ہے. اس لیے کہ اللہ کو کافر پر اپنا غصہ نہیں آتا, وہ کم از کم کھلم کھلا جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ زبان پہ بھی لے آتا ہے. منافق وہ ہے جو دل میں کچھ اور ہے, زبان سے ایمان کا دعویٰ ہے لیکن دل کے اندر جو ہے خدبند مچی ہوئی ہے اور چاہتا یہی ہے کہ جلد سے فائدہ مل جائے, بس ادھر ہی. اگر وقتی طور پر ایمان کا اظہار کرنے سے, ایمان والوں کے ساتھ شامل ہونے سے کوئی مال غنیمت مل سکتا ہے وہاں سے حاصل کیا جائے, اور جب کفار کو فتح ہو اس طرف جو ہے, اور اصل میں کفر کی طرف ہی ہے. اس لحاظ سے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کو پتا ہے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی, یہ منافقوں کا سردار تھا اور اس نے بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی. لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مردہ کے گھر سے زندہ کیسے پیدا کرتا ہے. یہ جو عبداللہ ابن ابئی ہے اس کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے شہدائی تھے. جب عبداللہ ابن ابئی کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے صاحبزادے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پرخلوص ساتھیوں میں سے تھے, انہوں نے آ کر یہ گزارش کی کہ آپ میرے والد کو کفن کے لیے اپنا کرتا عطا فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت اور رحمت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست اور اپنے صحابی کی اس فرمائش کو بھی نہیں ٹالا, اپنا کرتا اسے کفن کے لیے عطا فرما دی. صحابہ اس پر بڑے پریشان کہ یہ وہ ظالم ہے جس نے ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں پہنچائی. محترم امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی, اتنے اس نے جو ہے آپ کو دکھ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کرتا عطا فرما دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر پریشان نہ ہو, میرا کرتا اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا. یعنی اگر اس کا اپنا عمل اچھا نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے کا کفن بھی پہن لے گا, وہ بھی اس کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نفاق یہ کتنی بڑی جو ہے برائی اور بیماری. اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. الا الذین تابوا واصلحوا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح احوال کر لیں, واعتصموا باللہ, اور اللہ سے چمٹ جائیں, اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں. یہ مضمون ہم اس سے پہلے سمجھ چکے ہیں. واعتصموا باللہ یعنی واعتصموا بحبل اللہ, جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا یہ قرآن, یعنی اللہ سے جڑنے کا, اللہ سے چمٹنے کا ذریعہ اللہ کی یہ کتاب ہے. تو گویا کہ جو توبہ کریں, اصلاح احوال کریں, اپنے آپ کو اس کتاب کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو ڈالیں, وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور اپنے نظام اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں, یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ کے تابع ہو جائیں, اللہ کے لیے خلوص اور اخلاص کا مظاہرہ کریں. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, تو یہی لوگ ہیں جو حقیقی ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. وہ اب وہ منافقین میں شامل نہیں ہے, لیکن اندازہ کیجئے شرطیں کتنی بتائی. سب سے پہلی شرط توبہ, توبہ کی آگے چار شرائط جو کل گنوائی تھی یاد ہے, پھر اس کے بعد اصلاح احوال, پھر احتسام باللہ, اللہ سے چمٹنا, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا, پھر اپنے نظام اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرنا. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں پھر جو اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, اور عنقریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تو اجر عظیم سے نوازے گا, انہیں تو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم, اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزار ہوئے اور حقیقی ایمان والے ہوئے, تو خدا نہ خواستہ اللہ کو سیڈس تو نہیں ہے کچھ اپنے بندوں کو تکلیف پہنچا کر مزہ آتا ہوں. یعنی اللہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو کسی پریشانی میں. اللہ نے یہ ساری کتاب سارے رسول کس لیے بھیجے؟ کہ بندے ہلاکت سے بچ جائیں. تو اللہ تمہیں کیوں کر عذاب دے گا اگر تم شکر گزار ہوئے اور حقیقی ایمان والے ہوئے. وکان اللہ شاکرًا علیمًا, اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑا قدر دان, بڑی قدر افزائی فرمانے والا اور سب کچھ جاننے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ یہ شرک نہ کرو بلکہ شکر کا اگر انتظام کرو گے تو اسی سے ایمان جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا, اور اسی سے اللہ تعالیٰ گویا جو تقاضے ہیں, سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ شرک سے اجتناب کرو اور شکر کا التزام کرو. دل سے جو ہے, دل کی گہرائیوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کی رحمت, اس کی محبت, اس کے اپنے اوپر احسانات, اس کے لیے شکر کے جذبات انسان کے دل کے اندر بھی موجن ہو. پھر محسن کی محبت اور وفاداری, اس کا زبان سے بھی اقرار ہونا چاہیے. یعنی انسان اسی کے گن گائے, اسی کے حمد و ثنا, اسی کے ذکر سے زبان جو ہے وہ تر رہے, اور جہاں پر بھی جو ہے وہ کوئی بھی مجلس ہو, کوئی محفل ہو, وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ضرور آنا چاہیے. اور اس سے آگے بڑھ کر مطیع فرمان بن کر اپنے عمل کے ذریعے سے احسان مند ہونے کا ثبوت فراہم کرے. میری زبانی جمع خرچ, میرا یہ ہے کہ میرے دل میں بڑا احساس ہے, یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ عملی طور پر اس کی اطاعت کلی محبت قلبی کے ساتھ اختیار نہ کرے. اس وقت تک نہ شکر کا حق ادا ہوتا ہے اور نہ ہی جہاں ایمان کے تقاضے پورے ہوتے. فرمایا لا يحب اللہ الجهر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں فرماتا بری بات کو اونچی آواز سے اعلانیہ طور پر بری بات کا اظہار کرنا, سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا. یعنی ظالم کو تو اس بات کی اجازت, مظلوم کو تو اس بات کی اجازت ہے کہ اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے وہ اس کا بلند آوازی سے یا اعلانیہ تذکرہ کر سکتا ہے, ورنہ برائی کا ذکر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اعلانیہ طور پر ہونا چاہیے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ من سطر مسلمن سطرہ اللہ یوم القیامہ, جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا, اس کا کوئی عیب اس کے سامنے ہے لیکن وہ اس کو چھپائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے روز پردہ پوشی فرمائیں گے. ہمارے عیب کتنے ہیں, یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا یہ بھرم قائم ہے. اگر وہ ظاہر فرما دے جو ہمارے اندر کی سیاہیاں ہیں تو شاید ہم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. اس لحاظ سے صرف مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اپنے جو بھی اس پر ظلم ہوا ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے. وکان اللہ سمیعا علیما, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ان تبدو خیر او تخفو ہو, اگر تم کوئی نیکی, کوئی خیر, اس کو اعلانیہ طور پر کرو یا اس کو چھپاؤ, او تعفو عن سوء, یا تم برائی کو معاف کر دو, فإن اللہ کان عفوًا قدیرا, تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی تو بڑا معاف فرمانے والا اور ساری قدرت رکھنے والا صرف وہی ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسله, بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کریں اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان. اور وہ کس طرح سے فرق کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض پر یقین رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. یہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنے کے مترادف ہے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچوں بیچ درمیان میں کوئی دوسرا راستہ، یعنی اصل تو دو راستے ہیں کفر اور ایمان کا، ان کے درمیان میں کوئی تیسرا راستہ نفاق والا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو بالکل اصلی کافر ہیں. وآتدنا للکافرین عذاب مہینا، اور ہم نے ایسے منکروں اور ناشکروں کے لیے بہت ہی اہانت آمیز اور رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ جو ایک فلسفہ یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی کوئی فرق نہیں ہے، سارے دین بس ایک ہی ہیں، مسجد مندر ہکڑو نور، تو یہ بات نہیں ہے. دین درجہ بدرجہ اپنے درجہ کمال کو پہنچا ہے، اور اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وہی اصل دین ہے. مسجد مندر ہکڑو نور نہیں ہے، بلکہ مسجد اور اس میں بھی جہاں اللہ قال اللہ وقال الرسول کی بات ہو رہی ہے، صرف اصل نور وہیں پر ہے. اور اس لحاظ سے اس فلسفے کی یہاں پر نفی کی گئی ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان میں سے، جیسے جو ہے دین اکبری ایجاد کر لیا گیا تھا اپنے دور میں کہ کچھ عقائد مسلمانوں کے لے لیے جائیں، کچھ ہندوؤں کو لے لیے جائیں، کچھ سکھوں کے لے لیے جائیں، تاکہ سب کو جو ہے اس کے اندر اکوموڈیٹ کرنے کی، اور اس لیے کہ تاکہ ہماری سلطنت خوب پھلے پھولے. یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ تو کھلم کھلا جو ہے ایسے لوگ سچے کافر ہیں. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر. ولم یفرقوا بین احد منہم، اور جو ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر دے گا، ان کا اجر، ان کے اجر دے گا، ان کے بدلے دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اور اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر نازل فرمائیں ایک کتاب، ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مطالبہ اس لیے تھا کہ ان کے ہاں تو یہ معروف ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ تورات جو ہے وہ تو تختیوں میں لکھی ہوئی آئی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ پر فرشتہ آیا اور آپ کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا گیا، ہم تو تب مانیں گے جب آپ ہمیں کوئی لکھی ہوئی کتاب لا کر دکھائیں. اللہ فرما رہے فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں. اور وہ سوال کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرہ، کہ ہمیں تو مشاہدہ کراؤ، ہمیں تو دکھاؤ اللہ تعالیٰ اعلانیہ طور پر، اللہ ہمارے سامنے لا کر دکھاؤ. فاخذتهم الصاعقه بظلمهم، تو پھر آ لیا تھا انہیں بجلی کی کڑک نے ان کے ظلم کی وجہ سے. ثم اتخذ، یہ مضمون ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں، ثم اتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اور پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلے کھلے موجزے، کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں. فعفونا عن ذلک، تو ہم نے انہیں اس پر بھی معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی ہی واضح سند اور حجت ظاہرہ عطا فرمائی تھی. ورفعنا فوقہم الطور، اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند فرمایا تھا. بمیثاقہم، ان سے عہد اور قول و قرار لینے کے لیے. وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبت کے حکم کے معاملے میں زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے بڑا مضبوط گاڑا قول و قرار لیا تھا. لیکن انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ عہد و پیمان اللہ سے کرنے کے بعد جو ہے وہ توڑ دیے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے اس میں، یعنی گویا کے ترجمے میں آغاز میں یہ محسوس ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ان پر لعنت فرمائی. اور کیوں فرمائی؟ فبما نقضهم میثاقهم، اپنا عہد توڑ دینے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا تھا. کیا انہوں نے صرف توڑا یا ہم نے بھی توڑا؟ ہم نے بھی اللہ سے کوئی عہد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور آج کتنا عرصہ گزر گیا؟ 58 سال بیت گئے، کہیں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی نظر آ رہی ہے؟ تو اللہ کی قانون اور ضابطہ ایک ہے. اللہ پچھلی قوموں کی یہ ساری کمزوریاں اس لیے گنوا رہے ہیں کہ تم ان سے بچنا، ورنہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی اللہ کا کہیں کا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کے ساتھ تو یہ معاملہ کرے اور دوسری اگر ایسی حرکتیں کرے تو اس کو اللہ چھوڑ دے. تو فرمایا کہ ہم نے اس وجہ سے ان پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور انہوں نے جو اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو انہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، ان پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. یہ ان کے جرائم کی فہرست نہیں جا رہی ہے. اس کی وجہ سے بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی مہر فرما دی اس کے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت تھوڑے ہی، یا نہیں ایمان لائیں گے بہت قلیل سے. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے اس مریم سلام علیہا پر بہت بھاری بہتان باندھنے کی وجہ سے، یعنی وہ تو توبہ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ خدا نخواستہ حضرت مریم سلام علیہا نے زنا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے. نقل کفر کفر نباشد، یعنی یہ ان کی بات میں بتا رہا ہوں، وہ یہ بہتان ان پہ لگاتے تھے. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، جو اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کو قتل کر دیا. حالانکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ لاغلبن انا ورسولی، میں اور میرے رسول لازمن غالب رہیں گے. تو وہ جو یہ جسارت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے انہیں قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ ہی انہیں سولی چڑھایا. ولیکن شبہ لہم، بلکہ حقیقت ان کے لیے مشتبہ بنا دی گئی تھی، حقیقت ان کے لیے وہ شبہ میں پڑ گئے تھے. اور وہ شبہ کی تفصیل یہ آتی ہے کہ جب انہوں نے، یعنی یہودیوں نے فیصلہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا، اس کے لیے انہوں نے اپنی پولیس اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کسی جو ہے وہ چھوٹے سے کچے مکان کے اندر سے کسی باغ کے اندر ایک مخبر پولیس نے ساتھ لیا. اور مخبر جو تھا اس نے کہا کہ جب میں جا کر جسے کہوں گا اے ہمارے سردار، تو آپ اس کو پکڑ لیجیے، اسے پھانسی چڑھا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو تو صحیح سالم اوپر اٹھا لیا. وہ جو مخبر تھا اس کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. اسے دیکھ کر سارے ان کے ساتھی پکار اٹھے اے ہمارے سردار. تو پولیس والوں نے اس مخبر کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا. عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے بارے میں تو معاملہ ان کے لیے اشتباہ میں پڑ گیا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ان کے اس کے متعلق، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختلاف کیا ہے، وہ تو ان کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے اس کے کہ وہ ظن اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے اسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز قتل نہیں کیا. بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے انہیں اپنی جناب کے میں اپنی طرف اوپر اٹھا لیا. وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ فزیکلی پورا ان کو جو ہے جسم بھی روح بھی اور شعور بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ اپنے پاس لے گیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست جو چاہے کر گزرنے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ان پر ایمان لائے گا ان کی موت سے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی موت واقعہ نہیں ہوئی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عنقریب تم میں عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن ان کا ابھی دوبارہ آنا ہے انہوں نے. اس سے پہلے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا کہ وہ جو پالنے میں اور پنگوڑے میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے ادھیڑ عمر میں بھی، تو ادھیڑ عمر کو تو پہنچیں گے، لوگوں پر عادل حکمران کی حیثیت سے آئیں گے، ان سے کلام کریں گے، پھر اپنی طبعی موت جو ہے وہ اللہ کے پاس جائیں گے. تو فرمایا کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے مگر جو ان پر ضرور جو ہے وہ ایمان لائے گا، یعنی ابھی ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی ہے. وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے. اس لیے کہ وہ کل جو آیت پڑی تھی فکیف اذا جینا من کل امت بشہید، آیت نمبر 40 سورہ نساء کی، وہ گواہی جب اللہ کی بارگاہ میں ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ اپنی امت ان کے خلاف گواہی دیں گے. فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات، پس ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہیں ہم نے حرام کر دی تھی ان پر کچھ پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو ان کے لیے حلال تھیں، یعنی جو ان کے لیے حلال تھیں ان کے علماء نے خود حرام ٹھہرا لی اور پھر اللہ نے بھی اس کی نفی نہیں فرمائی. وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کے اللہ کی راہ سے بہت ساروں کو روکنے کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں یہ سزا دی. واخذہم الربا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، یہ برائی ان کے اندر بھی آئی تھی بلکہ اس کا آغاز کرنے والے ہی جو ہے اس سود کی لعنت کا یہ یہودی تھے. واخذہم الربا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وقد نہوا عنہ، حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، یعنی سود شریعت موسوی میں بھی حرام تھا، سابقہ شریعتوں میں بھی سود حرام رہا ہے، اور اسی لیے جو ہے فرمایا کہ انہیں ان سے روکا گیا تھا لیکن انہوں نے کیونکہ سود کھانا شروع کر دیا. واکلہم اموال الناس بالباطل، اور وہ لٹو کے لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے باطل طریقے سے کھاتے تھے. وآتدنا للکافرین منہم عذابا علیما، تو ہم نے تیار کر رکھا ہے ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب. لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو پختہ علم کے حامل ہیں، والمؤمنون، اور جو حقیقی ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ تو دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، یہ قرآن مجید. وما انزل من قبلک، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی اللہ کی طرف سے آسمانی صحیح پہ آئے کتابیں آئیں اس پر بھی یقین رکھتے ہیں. والمقیمین الصلاح، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں. والمؤتون الزکاۃ، وہ زکات ادا کرتے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب عطا فرمائیں گے بہت بڑا اجر. یعنی ان کے جو اصحاب خیر، ان کے پختہ علم والے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان جیسے جو صاحبان ایمان ہیں، جو سابقہ کتب تورات کے بھی بہت بڑے عالم، اور اب قرآن مجید پر بھی اس سے بڑھ کر جو ہے یقین اور ایمان رکھنے والے، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے، نماز پڑھنے والے، زکات ادا کرنے والے، دل کی گہرائیوں سے اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھنے والے، تو وہ ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم کی بشارت دی ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے اسی طرح سے جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور دوسرے نبیوں کی طرف اس کے بعد. واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ہم نے وحی فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد پر. وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون، اور عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ایوب علیہ السلام پر، یونس علیہ السلام پر، اور ہارون علیہ السلام پر. وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف. وآتینا داوود زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تو زبور عطا فرمائی. ورسولا قد قصصناہم علیک، اور وہ رسول جن کا حال ہم نے آپ پر بیان فرمایا ہے. علیک من قبل، اس سے پہلے، یعنی مکی قرآن کے اندر جن کا تذکرہ آ چکا ہے. ورسولا لم نقصصہم علیک، اور وہ رسول جن کا ذکر، جن کا حال ہم نے آپ پر بیان نہیں فرمایا. قرآن مجید میں، جیسا کہ میں تعارف قرآن کے ذیل میں بھی عرض کر چکا ہوں، کہ اکثر و بیشتر انہی رسولوں کا تذکرہ ہے جن سے اہل عرب واقف تھے، جبکہ رسول صرف عرب میں ہی نہیں آئے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ رسول وہ دوسرے علاقوں میں بھی آئے جن کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا جیسے کلام کیا جاتا. یہ رسولوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ رسولا مبشرین و منذرین, رسول بشارت دینے والے, خوشخبری سنانے والے. جو اللہ کی مان لیں, رسول کے طریقے کی پیروی کر لیں, ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں سنانے والے. وہ منذرین, اور وارن کرنے والے, خبردار کرنے والے. جو فسق و فجور میں مبتلا ہوں انہیں پیش کی طور پر تنبیہ کرنے والے. لِاللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل, تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت کوئی دلیل باقی نہ رہے رسولوں کے بعد. کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ چاہتے کیا ہیں. اللہ پاک نے چلتے پھرتے نمونے, ماڈلز آف ایکسیلنس, جن میں آخری اور سب سے اعلیٰ اور برتر نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ, جس کی پیروی کے لیے اب پوری انسانیت کو اگر نجات ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ, ورنہ اللہ اگر ان لوگوں سے اکاؤنٹیبلٹی لے محض اس خیر و شر کی تمیز کی بنا پر جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے, تو تب بھی اللہ جسٹیفائیڈ. لیکن اللہ کی اضافی شفقت, اس کی بندوں کے حق میں رحمت, کہ اس نے ان کے لیے چلتے پھرتے نمونے رسولوں کی شکل میں, جو خوشخبری سنانے والے اور درد سنانے والے, تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے, کل یہ نہ کہیں کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا آپ چاہتے کیا تھے. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور کمال حکمت والا ہے. لیکن اللہ یشہد, لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے, بما انزل الیک انزلہ بعلمہ, کہ اس نے جو نازل کیا ہے آپ کی طرف, یعنی یہ قرآن مجید, یہ اس نے نازل فرمایا ہے اپنے علم کامل کی بنیاد پر. یعنی یہ قرآن, یہ اللہ کے علم کامل کا انسانوں کے ہاتھوں میں جیتا جاگتا ثبوت, اور گویا کہ جو بھی چاہتا ہے کہ اسے علم حقیقی حاصل ہو, تو اس کے لیے سب سے بڑا سورس, سب سے بڑا منبع, سب سے بڑا سرچشمہ وہ اللہ کی یہ کتاب. اس لیے کہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ اس نے نازل فرمایا جو کچھ آپ کی طرف, اسے نازل فرمایا اپنے علم سے. بل ملائکہ تو یہ شدون, فرشتے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ خود کافی ہے بطور گواہ کے. یہ منظور اس سے پہلے سورہ آل عمران میں آ چکا ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, وہاں اللہ کی گواہی تھی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بل ملائکہ تو فرشتے اس بات کے گواہ ہیں. واولو العلم, جتنے صاحبان علم ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. قائم بالقسط, وہ عدل کا انصاف کا قائم فرمانے والا. یہاں اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے یہ کلام اپنے علم کامل کی بنیاد پر نازل فرمایا ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے روکا لوگوں کو اللہ کی راہ سے, قد ضلوا ضلالا بعیدا, وہ تو بھٹک گئے راہ حق سے, بہت دور بھٹکنا. ان الذین کفروا وظلموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا اور ظلم کیا. ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم, جنہوں نے شرک جیسا جو ہے بڑا ظلم کیا. لم یکن اللہ لیغفر لہم, تو اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں جو ہے وہ بخشے گا نہیں. ولا لیہدیہم طریقا, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا, ہدایت کی راہ دکھائے گا. الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا, سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش. وکان ذالک علی اللہ یسیرا, اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. یا ایہا الناس, اے انسانوں, او مینکائنڈ, قد جاکم الرسول, تمہارے پاس آ چکے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بالحق من ربکم, اس حق کے ساتھ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے. دین حق, نظام حق لے کر جو ہے وہ آ چکے ہیں. فآمنوا خیر لکم, پس ایمان لے آؤ, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے, اسی میں بہتری. وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر تم انکار کرو, اگر تم ناشکری کرو, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اہل کتاب اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو, غلوب نہ کرو, رسولوں کو جو ہے ان کا رتبہ بڑھا کر خدا کے برابر نہ ٹھہراؤ. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور مت کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق بات کے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ, بے شک مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام تو اللہ کے رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے, وہ کلمہ کن جس نے باپ کی جگہ لی ان کی ولادت میں. القاہ الی مریم, جو ڈالا گیا اللہ نے جسے ڈالا تھا مریم سلام علیہ کی طرف, وروحم منہ, اور وہ ایک روح ہے اللہ کی جناب سے. فآمنوا باللہ ورسولی, پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ, اور مت کہو تین, یہ جو ان کا فلسفہ ہے تثلیث کا, ٹرینیٹی, ایک میں تین اور تین میں ایک, گاڈ دی فادر, گاڈ دی سن, پہلے کہتے تھے گاڈ دی مدر, اب کہتے ہیں گاڈ دا ہولی گھوسٹ. تو یہ سارا جو تم نے گورکھ دھندا بنایا ہوا ہے اس کو چھوڑو. انتہو خیر خیر الکم, باز آ جاؤ, اسی یہی تمہارے لیے بہتر ہے. انم اللہ الہ واحد, بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف ایک ہی معبود حقیقی ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد, وہ پاک ایسے تو اس کے لیے کوئی اولاد ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور کافی ہے اللہ بطور کارساز کے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ, اور مسیح علیہ السلام کو ہرگز کوئی شرم نہیں ہو سکتی اس بات میں کہ وہ ہو اللہ کا بندہ. ول الملائکۃ المقربون, اور نہ ہی جو مقرب فرشتے ہیں انہیں اس بات میں آر ہے کہ وہ اللہ کے بندے. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ, اور جو کوئی بھی آر محسوس کرے گا اس کی بندگی سے, ویستکبر, اور تکبر کرے گا, فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا, تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, جواب دہی کے لیے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا ان کے اجر پورے پورے. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور انہیں مزید عطا فرمائے گا اپنے فضل سے. اجر اور فضل کے لیے دونوں جگہ, یہاں دیکھیے, اجر ہوتا ہے ہمیشہ کسی انسان کی کوشش محنت کی مناسبت, اور فضل چونکہ انعام ہے, انعام میں کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے, وہ دینے والے کی اپنی مرضی کے اوپر ہوتا ہے. اس کی مثال سادہ سی اس طرح سے ہے کہ اگر فرض کیجیے آپ نے کسی مزدور کو ایک دن کے کام کے لیے, کوئی بھی آپ نے گھر میں کوئی مرمت کا کام تھا اس کے لیے اس کو رکھا, اور اسے طے ہوا کہ میں تمہیں 200 روپے یا 250 روپے یا 300 روپے مزدوری دوں گا. مزدور نے اتنی محنت سے دل لگا کر کام کیا کہ آپ اس سے بہت ہی زیادہ مطمئن ہوئے, خوش ہوئے, تو آپ نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تو تمہارے جو ہے 250 روپے جو مزدوری تمہاری طے ہوئی, اور یہ مزید 200 روپے میری طرف سے انعام ہے کہ تم نے کام اتنا اچھا کیا. تو انعام کے لیے تو پابندی نہیں ہے, آپ 50 دیتے, 100 دیتے, 200 دیتے, 500 دیتے, 1000 دیتے, تو وہ جو محنت کی مناسبت سے مزدوری ہے وہ اجر ہے اور اضافی طور پر ہے. ہم تو چونکہ کمزور انسان ہیں, کسی کو انعام دیتے وقت بھی جو ہے ذرا حساب کتاب میں پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا نا, اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ انہیں اجر بھی, بدلے بھی ان کے پورے پورے دے گا, اور یزیدہم من فضلی, انہیں مزید عطا فرمائے گا اپنے فضل سے جو کہ بغیر حساب کتاب کے ہوگا. وام الذین استنکفوا واستکبروا, لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس کی بندگی سے, اس سے شرم اور آر محسوس کی, واستکبروا, اور تکبر کی روش اختیار کی, فیعذبہم عذابا علیما, تو اللہ تعالیٰ انہیں دے گا دردناک عذاب. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا, اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی بھی دوست, ولا نصیرا, نہ ہی کوئی مددگار. یا ایہا الناس, اے لوگو, اے انسانو, قد جاءکم برہان من ربکم, تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان قاطع, ایسی دلیل جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا, وہ آ چکی ہے, واضح دلیل آ چکی ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور ہم نے تو نازل فرمایا ہے تمہاری طرف ایک نور مبین, بہت ہی روشن کھلا واضح نور جسے قرآن مجید کو نور مبین اللہ پاک نے یہاں پر کہا, برہان کہا اور نور مبین فرمایا, یعنی وہ نور جو جس کے نور باطن جس سے کائنات کے حقائق جو ہے وہ انسان کے اوپر جگمگا اٹھتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به, پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور جو اس سے چمٹ گئے, کس سے چمٹ گئے؟ اس برہان کاٹے سے, اس نور مبین سے. آپ اندازہ کیجیے, آغاز میں نے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تھی, آپ سب نے فرمایا تھا یا اہل القرآن, اے قرآن والو. اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہا ہے کہ جو بھی کوئی بھی اس نور مبین اور برہان کاٹے کے ساتھ جو لوگ چمٹ گئے, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلًا, تو اللہ تعالیٰ انہیں داخل فرمائے گا اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں. گویا کہ اللہ کی رحمت اور فضل کے سائے میں آنا ہے تو اس کے لیے شاہدرہ, اس کے لیے راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کی یہ کتاب. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا صراط مستقیم کی. ہر نماز میں اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے بتا دیا ہے صراط مستقیم کن کو ملے گی, جو اس قرآن مجید کے ساتھ اپنا ایک لائیو کانٹیکٹ, ایک زندہ رشتہ, ہر کام کے لیے جو اس قرآن کی طرف ریفر کریں گے, اس سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی گائیڈنس کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیسے عمل کر کے دکھا. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے تو پھر صراط مستقیم بھی ہے, انہی کے لیے اللہ کی رحمت بھی ہے, انہی کے لیے اللہ کا فضل ہے جو اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. یہ سختونت, اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں, فتویٰ پوچھتے ہیں. وراثت کے جو احکام تھے ان میں جو آخری حکم آیا تھا کلالہ, ایسا شخص جس کے نہ والدین ہو نہ اولاد, اس کے بارے میں وہاں پر جو احکام آئے تھے وہ آئے تھے کہ اگر اس شخص کے کوئی ماں کی طرف سے بہن یا بھائی ہو تو ان کے لیے حصہ وہاں پر آیا, لیکن باپ کی طرف سے سگے بہن بھائی, یا عربوں میں باپ کی طرف سے اگرچہ دوسری ماں سے بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی جو ہے وہ باپ کی طرف سے سگے بہن بھائی کی طرح ہی کہتے ہیں. تو جو باپ کی طرف سے بہن بھائی ہو ان کے بارے میں چونکہ ابھی مسئلہ رہ گیا تھا تو فرق یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, تو ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے, تمہیں مسئلہ بتاتا ہے اس لا ولد کے بارے میں, یہاں پر ذکر ہے اس کا کہ جو جس کے بھائی بہن والد کی طرف سے ہیں. ان امرؤ حلق لیس لہ ولد ولہ اخت, اگر وہ کوئی مرد ہو یعنی کوئی آدمی ہو جو فوت ہو گیا ہو اور جس کی نہیں ہے کوئی اولاد اور نہ ہی ہے اس کی, اور ولہ اخت یعنی وہ فوت ہو گیا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اس کی صرف ایک بہن ہے, فلاح نصف ما ترک, تو اسے ملے گا آدھا اس میں سے جو اس نے چھوڑا. وہ یرثھا ان لم یکن لہا ولد, اور اگر وہ خاتون کلالہ ہے یعنی اس کا نہ باپ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے, اب بھائی جو ہے صرف اس کا ایک ہی بھائی ہے, تو اس صورت میں بھائی اس کا وارث ہوگا اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اس عورت کی. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ, اور اگر وہ دو بہنیں ہوں یعنی اس شخص کی ایک بہن کی بجائے دو بہنیں ہیں, تو اس صورت میں ان دونوں کو ملے گا دو تہائی اس میں سے جو ترکہ اس نے چھوڑا. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, اور اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں یعنی ملے جلے صرف دو بہنیں نہیں ہیں, فلیز ذکر مثل حظ الانثیین, تو پھر عورتوں کو ملے گا دو مردوں کے برابر حصہ, بلکہ ساری مرد کو ملے گا دو عورتوں کے برابر حصہ. یہ جو بنیادی قانون اس سے پہلے اولاد کے سلسلے میں بتایا گیا وہی یہاں پر جو ہے سگے جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی یہی قانون ہے. یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خوب وضاحت سے بیان فرماتا ہے مبادا کہ تم گمراہ ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم راہ حق سے بھٹک جاؤ. اللہ قدم قدم پر تمہاری گائیڈنس فرما رہا ہے, تمہاری ایک ایک جو مسئلہ ہے اس کو کھول کھول کر اللہ بیان فرما رہا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. علم کامل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اس نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر تمہاری رہنمائی کے لیے یہ کتاب نازل فرمائی ہے. اگر اس کے العلم کو چھوڑ کر کسی اور طرف رجوع کرتے ہو تو اس سے بڑا کفر نہیں ہو سکتا, اس سے بڑی ناشکری نہیں ہو سکتی, اس سے بڑی ناقدری نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چار رکھتے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر آگے بڑھیں.